السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے غامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرا اظہر۔ ناظرین، ہم سبھی ہی جانتے ہیں کہ مشرق وسطی میں پچھلے دنوں میں کئی ممالک میں بڑے بڑے سیاسی انقلاب آئے۔ مصر، تیونس اور شام، ان کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ بڑی بڑی طویل مدت پر جو وہاں پر فوجی حکومتیں چل رہی تھیں، آمرانہ حکومتیں چل رہی تھیں، ان کا خاتمہ ہوا۔ اور مصر میں تو ہم نے دیکھا کہ ایک نئی حکومت آئی اور ایک سال کے دوران ختم ہو کر دوبارہ فوجی حکومت کا قیام بھی ہو گیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ آمریت اور جمہوریت کی کشمکش ہے یا اسلام کے مقابلے میں کسی اور آئیڈیالوجی کا آپس میں کوئی کانفلکٹ چل رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید احمد گاندھی، ان سے ڈسکس کریں گے۔ اور ایک جو کانٹروورسی چل رہی ہے کہ اصل میں یہ صرف وار انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے امریکہ کی سازش ہے، ویسٹ کی سازش ہے، اور ایک گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے یہ ایک سازش ہے، اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج خصوصی طور پر شریک گفتگو ہیں اقبال ملاد والا صاحب۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ السلام علیکم گاندھی صاحب۔ گاندھی صاحب، بظاہر تو یوں لگا ایک دم سے جب وہ تحریر اسکوائر پہ لوگ اکٹھے ہوئے کہ بہت عرصے سے جو وہاں پر ایک جبر پر مبنی حکومت تھی، آمرانہ حکومت تھی، اس کے خلاف لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، لیکن جس طرح معاملات آگے بڑھے ہیں تو کچھ کنفیوژن کریٹ ہوئی ہے۔ آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟
ہمیں اپنے مسلمان ملکوں کی نفسیات کا مطالعہ کرنا چاہیے اس کے لیے۔ یہ بالکل درست ہے کہ اس وقت دنیا میں ایک ایسا نظم قائم ہے جس میں بڑی طاقتیں بھی اپنے مفادات کے لحاظ سے معاملات کو دیکھتی ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب اقوام متحدہ اور اس نوعیت کے ادارے بنے تو ایک طرح کی نیم عالمی حکومت قائم ہو چکی ہوئی ہے۔ یہ ادارے بھی اپنے سامنے کچھ مقاصد رکھتے ہیں، اور جو طاقتیں ان میں مثال کے طور پر پیٹو کی صلاحیت رکھتی ہیں، وہ بھی اپنے اپنے مفادات کو مختلف جگہوں پر دیکھتی ہیں۔ اگر آپ بالکل ابتدا کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جس وقت تقسیم ہو رہی تھی، یعنی فرانس کا اثر و رسوخ کن علاقوں میں مانا جائے گا، برطانیہ کا کہاں مانا جائے گا، اس وقت تو یہ امریکہ کی حیثیت نہیں تھی،
بالکل،
تو وہاں پر بھی یہ چیز ملحوظ رکھی جاتی تھی کہ آپ کے اقتدار اور اثر و رسوخ کے دائروں میں باہمی مداخلت نہ ہو۔ اب دنیا بڑی تبدیل ہو چکی۔ امریکہ کو جو غیر معمولی حیثیت برطانیہ عظمیٰ کے بعد حاصل ہوئی، وہ شاید ہماری قریبی تاریخ میں اس سے پہلے کسی بڑی طاقت کو حاصل نہیں ہوئی۔ پھر ایک کشمکش کا وہ دور آیا جس کو ہم سرد جنگ کا دور کہتے ہیں،
جی،
اس میں بھی مختلف طاقتوں نے یہ اندازہ کر لیا کہ کہاں کہاں ہمارے اثر و رسوخ کے دائرے ہوں گے۔ وہ اثر و رسوخ کے دائروں میں باہمی مداخلت بھی ہوتی رہتی تھی، یہاں تک کہ نوبت وہاں پہنچ گئی کہ جس کے بعد دنیا میں ایک ہی بڑی طاقت رہ گئی اور باقی طاقتوں کی وہ حیثیت نہیں رہی، یعنی وہ اب آنکھیں دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ اگر جب پھر میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ صورتحال میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے،
اہمیت کم ہو گئی۔
یہ جو سارے پہلو ہیں یہ دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ ہوتے رہے ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ اس کو اس سے بھی پیچھے لے جائیں تو یہ معلوم ہوگا کہ جس وقت قبائلی زندگی سے آگے بڑھ کر بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہونی شروع ہوئیں، جیسے بابل کی سلطنت تھی، سامانی سلطنت تھی، بازنطینی سلطنت تھی، اس طرح کی بہت سی سلطنتیں جو بڑی قائم ہوئی ہیں، تو وہ بھی اپنے اثر و رسوخ کے دائرے اسی طرح متعین کرتی تھی۔ یعنی آپ پرانی تاریخ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ اس وقت دنیا میں پانچ بادشاہ ہیں، یہ کہا جاتا تھا۔ دنیا میں بادشاہ بہت تھے اس وقت بھی، لیکن وہ پانچ بادشاہ
بڑے بڑے جو تھے
وہ بڑے بڑے تھے اور ان کے دائرہ ہے اثر موجود ہوتے تھے، ان میں وہ کام کرتے تھے۔ اس وجہ سے میرے نزدیک یہ تو کبھی نہیں ہوگا کہ دنیا اس طرح کے اثر و رسوخ سے بالکل نکل جائے۔ بین الاقوامی طاقتیں اپنے سامنے کچھ مفادات بھی رکھتی ہیں، وہ اسٹریٹجک مفادات ہوتے ہیں، یعنی ان کو آپ اس طرح کے مفادات نہ سمجھیں، یعنی وہ اپنے اثر و رسوخ کے دائرے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی میں کسی ایسی دنیا سے واقف نہیں ہوں، نہ پرانی تاریخ میں سے، نہ مستقبل میں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جہاں ایسا نہیں ہو۔
چینج ہمیشہ چلتا
ہی ہوتا رہے گا، یعنی نئی طاقتیں آتی رہیں گی، وہ ان کی جگہ لیتی رہیں گی، ان کے درمیان پھر کچھ معاملات طے ہوتے رہیں گے۔ ابھی آپ نے یہ بحث بہت پڑی ہوگی نا کہ سلامتی کونسل میں کسی چھٹے رکن کو کیا استحقاق ملنا چاہیے؟
جی بالکل۔
کیوں ہے یہ؟ اس کی وجہ یہ کہ کیا کوئی چھٹی طاقت ایسی وجود میں آ گئی ہے جو اب برابر کی سطح پر بیٹھ سکے، جس کو ویٹو کا اختیار دے دیا جائے، جس کے ذریعے سے معاملات طے کرائے جائیں، کیا ایسا ہے؟ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ دنیا ایک جگہ پر کھڑی نہیں رہتی، اس میں یہ سب معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ اور جب آپ ایک اقوام متحدہ جیسے ادارے میں جو انسانی حقوق کے پس منظر میں قائم ہوا ہے، یہ مانتے ہیں کہ پانچ طاقتوں کو ویٹو کی طاقت،
وہاں بھی آپ طاقتیں تو مان ہی رہے ہیں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بنیادی اصول کو مان رہے ہیں۔ میں اس سے بھی آگے جاتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ اس دنیا کا نظم ہی اس طرح قائم کیا ہے، یعنی کائنات کے بنانے والے نے اس طرح قائم کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ چھوٹی چھوٹی قبائلی طاقتیں ہوتی ہیں، ان کے مابین ایک ریاست وجود میں آ جاتی ہے۔ اب ریاست جب وجود میں آتی ہے تو آپ اس کا کوئی اسٹرکچر بنائیں گے نا، وہ بادشاہی بھی ہو سکتا ہے، وہ جمہوری بھی ہو سکتا ہے، جو بھی آپ بنائیں گے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک بڑی طاقت اوپر وجود میں آ گئی ہے، وہ اب چھوٹی چھوٹی جو طاقتیں ہیں، جیسے ہمارے ملک میں قبائلی شیوخ بھی موجود ہیں، اسی طرح سیاسی طاقتیں بھی موجود ہیں، ان کے درمیان توازن پیدا کرنے کا کام کرتی ہے اور اپنے مفادات کو سامنے رکھ کرتی ہے۔ اس وجہ سے یہ بحث الگ کر دینی چاہیے کہ اثر و رسوخ سے پاک بھی کوئی دنیا ہو سکتی ہے، وہ رہے گی، ہمیشہ رہے گی، اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔
لیکن سر اف آئی مے انٹرپٹ، سوری، لیکن اب یہ جو شروعات عرب سپرنگ، یہ شروعات تونیسیا سے، اب تونیسیا میں وہ جو خودکشی کی وہ وینڈر جو تھا سڑک پہ جو بیچتا تھا، اور اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی، پولیس والوں نے کیا، کسی نے کی، اور وہ ایک ویو چلا، ایک دور چلا، اس کے بعد وہ ساری اپرائزنگ شروع ہوئی تونیسیا سے۔ اب بیسک سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ جو ایک کہتے ہیں نا لوگوں کے سپریس فیلنگز تھی لوگوں میں، بہت ساروں میں، کہ بھائی ہم پر ظلم ہو رہا ہے، کامن جو عام آدمی ہے اس نے کہا کہ یہ میرے لیے مل گیا ایک ذریعہ کہ میں اپنے بھی تاثرات پیش کروں اور اپنے جو فرسٹریشن ہے وہ نکالوں حکومت کے ساتھ، اور یہ ویو شروع ہوا وہاں سے، سڑکوں سے شروع ہوا، اور عام آدمی اس میں شامل ہو گئے، اور جنتا پہ یعنی پوری عوام جو ہے ان کی ساری شامل ہو گئی اس میں، کہ بھائی ایک چلے یہ حکمران جو ہے انہوں نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، انہوں نے ہم پر ظلم کیا، ہمارے ہمیں حقوق نہیں دیے، ہم پہ ہر قسم کا ظلم کیا، اور بیسک ہماری نیڈس کو بھی انہوں نے فلفل نہیں کیا، اور وہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ نیچے سے جو تبدیلی آتی ہے، یہ ہوتی ہے ایک ہیومن ریولٹ جسے کہتے، اس کی وجہ سے نکلتی، یہ نہیں کہ وہ کوئی باہر کی طاقت اسے لا رہی ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کانسپریسی، امریکن کانسپریسی، جوئش کانسپریسی، انڈین کانسپریسی، ہر وقت ہم ایک اس پہ جامع پہنا دیتے کانسپریسی کا، لیکن میرے حساب سے جو نظر آتا ہے کہ یہ انریسٹ شروع جو ہوتا ہے ڈس سیٹسفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ لوگوں کی جو بیسک نیڈس ہے وہ اگر پوری نہ ہو تو پھر لوگ کہتے بس اب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، اب ہم نے تبدیلی لانی۔ ایجپٹ میں بھی وہی ہوا، اب وہاں پر پھر وہ اسلامک پارٹیز نے فائدہ اٹھا لیا، مرسی نے فائدہ اٹھایا، بردرہڈ نے، تونیسیا میں بھی وہی ہوا، وہ اسلامک پارٹیز نے، وہ کیونکہ وہ آرگنائز تھی اور انہوں نے اس کا فائدہ اٹھا لیا، لیکن بیسک مومنٹ شروع ہوتی ہے ڈیو ٹو ڈس سیٹسفیکشن میرے حساب سے، آؤٹ سائڈ انٹروینشن۔
جی ہاں، میں یہی بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جہاں تک بین الاقوامی طاقتوں کا اثر و رسوخ ہے وہ رہے گا، لیکن حقیقی معاملات ہمیشہ اندر سے ہوتے ہیں، یعنی بین الاقوامی طاقتیں بھی یہ دیکھتی ہیں کہ بساط پر کیا موجود ہے،
بالکل،
اور اس کے بعد پھر وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ ہمیں اپنے اثر و رسوخ کے دائرے کے لیے کس طاقت کو استعمال کرنا ہے،
اپنا راستہ ہم نے کس طرح نکالا۔
اندرون میں جو طاقتیں ہوتی ہیں وہ اگر آپ غور کریں تو وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ طاقت ہے جس کو ہم عوامی طاقت کہتے ہیں اس وقت، یعنی عوامی طاقت در حقیقت کثیر آبادیوں سے پیدا ہوئی ہے، بڑے شہر وجود میں آ گئے ہیں، شہروں کو دیہات پر ایک برتری حاصل ہو گئی ہے، قدیم جاگیرداران نظام ختم ہو گیا ہے۔ قدیم جاگیرداران نظام یہ کرتا تھا کہ وہ لارڈز فراہم کر دیتا تھا جن کے ذریعے سے بادشاہت اور استبداد کو چلایا جا سکتا تھا، وہ ساری چیزیں جہاں جہاں ٹوٹ جاتی ہیں تو وہاں عامت الناس پھر اپنی حکومت اور اس کے معاملات کے بارے میں حساس ہو جاتے ہیں۔ یہ حساسیت اس وقت اگر آپ غور کریں تو مشرق وسطی میں موجود ہے، مشرق بعید میں بھی موجود ہے، اور جس کو ہم جنوبی ایشیا کہتے ہیں وہاں بھی موجود ہے، کیونکہ بڑی بڑی آبادیاں ہیں، بہت بڑی بڑی آبادیاں ہیں، بہت بڑے بڑے شہر موجود ہیں، لوگوں کو بہت حد تک حکومت معاملات ان پر آپ گفتگو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ آج سے کافی عرصہ پہلے نہیں ہوتا تھا۔ تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی تبدیلی آ رہی ہے تو اس تبدیلی کے عوامل خود معاشرے کے اندر کہاں پائے جاتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے ابھی بڑی صحیح بات کہی کہ سوسائٹی کیا کرتی ہے، سوسائٹی حکومت کی طرف دیکھتی ہے ان چیزوں کے لیے جو اس کو حکومت سے چاہیے، اس کو امن چاہیے، وہ چاہتی ہے کہ پیس ہو، یعنی ہمیں آزادانہ موقع ملے کہ ہم اپنی زندگی بسر کر سکیں، وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کی فلاح و بہبود کے اقدامات ہوں۔ اس کے گرد و پیش میں اب جو دنیا کی ڈیولپمنٹ ہے وہ بڑی حد تک ریاست کی منصوبہ بندی پر منحصر ہوتی ہے، اس کے حوالے سے دیکھتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے بارے میں کوئی معاشرہ، لوگ بالکل سیٹسفائی ہو جائیں، اس میں بڑا وقت لگتا ہے۔ ہمارے معاشرے اس معاملے میں بھی بہت پیچھے ہیں،
آئیڈیل سوسائٹی جیسی کوئی چیز ہے ہی
وہ چیز موجود نہیں ہے۔ مطلب آپ کمپیئر کر سکتے ہیں، تقابل کر سکتے ہیں، جیسے مثلا یورپین معاشرہ ہے تو وہاں کم و بیش عام آدمی کو وہ چیز میسر آ گئی ہوئی ہے جو بہت زیادہ اس نوعیت کے ریوالٹ کے یا بغاوت کے جذبات پیدا نہیں کرتی،
اور تب بھی ان کو آپ کہہ رہے ہیں میسر آ گئی ہوئی ہے، تب بھی وہ کسی نہ کسی بات پہ مزید احتجاج کر ہی رہے ہوتے ہیں۔
وہ تو ہوتا رہے گا، ہمیشہ رہے گا، لیکن وہ ایک خاص حد کے اندر رہتا ہے،
وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے ایک قسم کی،
وہ تو رہے گی۔ ہمارے معاشروں میں یہ چیز نہیں ہوئی۔ اچھا، اس کے ساتھ جو اگلا ستم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ معاشرہ اپنا ایک سفر طے کر رہا ہے. اس میں اب کشمکش کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ کشمکش یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ کچھ طبقات جن کے پاس طاقت ہے, طاقت کے منبع کئی ہوتے ہیں, وہ سوسائٹی کے اوپر اپنے آپ کو استبدادی طور پر مسلط کر لیتے ہیں. یعنی استبدادی طور پر جب آپ مسلط کر لیتے ہیں تو قدیم زمانے میں جب شہر اتنے منظم نہیں تھے, لوگ اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھے, گرد و پیش کی دنیا سے ان کی واقفیت بہت کم تھی, وہ باہر نکل کے نہیں دیکھتے تھے باقی دنیا میں کیا ہوتا ہے, تو اس وقت تو بادشاہ سلامت کے سامنے سر نگوں ہو جاتے تھے.
ٹھیک,
اب لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ استبداد کیوں مسلط ہے, یعنی کسی طاقت نے جیسے قبضہ کیا ہوا ہے.
جی,
وہ ہمارے وسائل پر بھی قابض ہے, ہماری بہبود پر بھی قابض ہے, ہماری ڈیولپمنٹ پر بھی قابض ہے. اچھا, پھر آہستہ آہستہ یہ معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ انسان کے اندر تو شیطان بیٹھا ہوا ہے نا, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے نہ صرف یہ کہ پوری قوم کی دولت استعمال کرنا شروع کی ہوئی ہے, بلکہ ان کی اپنی عیاشیاں یہ ہمارے روپے سے ہو رہی ہوتی ہیں, تو لوگ پسنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ جو پسنے کا عمل ہے یہ رد عمل کی نفسیات پیدا کرتا ہے. رد عمل کی نفسیات پیدا کرتا ہے تو اس کا ایک بہت اچھا طریقہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں ڈیموکریٹک نظام کو قبول کر لیا جائے.
صحیح,
اس میں لوگ کیا کرتے ہیں, آپ دیکھیں ہمارے پاکستان میں یہ تجربہ ہوا ہے, لوگ حکومت سے نالاں تھے لیکن ان کو نظر آ رہا تھا کہ 5 سال بعد ہمیں موقع ملنا ہے.
تو انہوں نے وہ
جمہوریت کیا کرتی ہے, جمہوریت یہ کرتی ہے کہ جو کچھ اندر لاوا پکڑا ہوتا ہے اس کے لیے ایک راستہ دے دیتی ہے,
آؤٹلیٹ مل جاتا ہے.
یہ جو راستہ ہے یہ اصل میں مشرق وسطی میں برسوں سے بند تھا.
صحیح,
اور ابھی بھی آپ دیکھیں
جی
کہ بے شمار ممالک میں یہ بند ہی ہے. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ تونیزیا میں یہ پوری طرح کھل گیا ہو,
جی
ایسا نہیں ہوا کہ یہ مصر میں تھوڑی دیر کے لیے کھلا, اس کے بعد
اس وقت بھی کھلا نہیں تھا, اس وقت بھی وہی حرکتیں کی جو پہلے
تھی, پوری طرح نہیں کھلا. اس کا بھی ہم بعد میں تجزیہ کریں گے کہ ان سے کیا غلطی ہوئی, لیکن یہ کہ جہاں کہیں بھی آپ استبدادی نظام قائم کریں گے وہاں پر لازماً کشمکش پیدا ہو جائے گی. اور میں استبدادی نظام کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ایک عامر آ گیا ہے, بادشاہ سلامت آ گئے, ایک خاندان آ گیا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ قانون میری زبان ہے, مفادات میرے مفادات ہیں, میں طے کروں گا کہ اس قوم کو کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا. ایک تو یہ چیز ہے. ظاہر ہے کہ یہ آہستہ آہستہ باشعور لوگوں کے اندر رد عمل پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے. یہ رد عمل انٹلیکچوئلز میں بھی ہوتا ہے, دانشوروں میں, اور اسی طریقے سے یہ عوام میں بھی نیچے چلا جاتا ہے. عوام میں یہ بڑی اور صورتیں اختیار, ہم عوام کے بارے میں بھی صحیح رائے قائم نہیں کرتے. ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جو ریاست اور اس کا باہمی تعلق ہے عوام کے ساتھ, اس کا انالیسز یا اس کا تجزیہ صرف دانشور کرتے ہیں. عام آدمی بھی اپنی ایک لوک وزڈم میں یہی تجزیہ کر رہا ہوتا ہے, صرف اس کے تجزیے کے انداز بالکل مختلف ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز پورے عالم اسلام میں اگر آپ دیکھیں تو موجود ہے, کیونکہ استبداد کسی نہ کسی صورت میں ہے. شاید ایران کا استبدادی نظام تھا, سعودی عرب کا ایک استبدادی نظام ہے, اسی طریقے سے جو حکومت فوج کی بنیاد پر قائم ہوئی ان کا ایک استبدادی نظام ہے. یہ تھا, یہ موجود ہے, اور یہ جب تک رہے گا اس کے خلاف رد عمل کی یہ نفسیات موجود ہوگی. ایک پہلو یہ. ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ ریاست کو کوئی نظریہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارے ملک میں بھی ہوا. یعنی جیسے ہی پاکستان بنا تو پاکستان بنتے ہی یہ کشمکش شروع ہو گئی کہ اس ریاست کو اسلامی نظریے پر قائم کیا جائے,
اس کا نام کیا ہونا چاہیے.
اب یہ خلاف فطرت بات ہے, یہ فطرت کے خلاف ہے. یعنی آپ انسانی فطرت کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. میرا مذہب ہوگا, ریاست کا مذہب نہیں ہوتا,
بالکل
ہو بھی نہیں سکتا.
کسی ریاست کا تو کوئی مذہب ہی نہیں.
جس وقت آپ ریاست کو کوئی نظریہ دیں گے, کوئی مذہب دیں گے اس کو, اس سے پھر ایک دوسری طرح کا استبداد جنم لے,
آپریشن ہی پیدا ہو.
یعنی وہ دیکھیے نا, ایک استبداد ہے جو خاندان کا ہے, کسی عامر کا ہے, بندوق کا ہے, ایک استبداد وہ ہے, ایک استبداد نظریہ پیدا کرتا ہے. میں اس کی 2 آپ کو ایکسٹریم مثالیں دے دیتا ہوں. ایک وہ ہے جو مثلا ہمارے ہاں ہے پاکستان میں, یعنی ایک نظریاتی استبداد ہے, پھر فوج اور اس کے مختلف ادارے اس نظریاتی استبداد کے علمبردار بن جاتے ہیں, پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ان نظریاتی سرحدوں کی بھی ہم کو حفاظت کرنی ہے. دوسری مثال ترکی کی, وہاں سیکولرزم کو بطور ایک نظریے کے اختیار کر لیا گیا. آپ دیکھیں نا نوبت کہاں تک آ گئی کہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اسکارف پہنے گی یا نہیں پہنے گی, لیکن اس کا فیصلہ اسٹیٹ کرے گی. تو یہ دونوں طرح کا استبداد, اس کو میں کہتا ہوں نظریاتی استبداد. بدقسمتی سے مسلمان ملکوں میں اکثر و بیشتر جگہوں پر یہ دونوں استبداد ملے ہوئے ہیں. اس وجہ سے لوگوں کے اندر اس کے خلاف ایک رد عمل کی کیفیت موجود ہے. اصل کشمکش یہ ہے.
ٹھیک,
اب اس سے فائدہ کس نے اٹھانا ہے
وہ پھر اب بڑی قوتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن اس
بڑی قوتوں پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, اور جو لوگ موجود ہیں ان میں جو طاقتیں فعال ہوتی ہیں ان پر بھی کرتا ہے. یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا, یہ بردرہڈ ہے, اخوان ہے, یہ فلاں ہے, یہ کیوں اثر و رسوخ پیدا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، وہ اصل میں اسی پس منظر سے.
گاندھی صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے، لیکن ہم اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آپ نے یہ جو نظریاتی استبداد کی بات کی ہے، یہ کئی دفعہ اسلام پسند بھی اس طرح کے ایکٹس لے رہے ہوتے ہیں جس میں اسلام پسند حکومتیں کہنا چاہیے کہ وہ اپنے ملک میں کچھ کر رہے ہیں اور کسی اور ملک کے لیے کچھ پسند کر رہے ہیں. اس میں پھر آگے پالیٹکس زیادہ انوالو ہو جاتی ہیں، ورلڈ پالیٹکس انٹرنیشنل لیول پہ. اس بارے میں آپ سے سوال کروں گی، مجھے مختصر سا وقفہ لینا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. اٹس ٹائم فار اے ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں اور آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں مڈل ایسٹ کرائسس، عرب اسپرنگ کو. جی گاندھی صاحب، ایک طرف جب سیکولر گورنمنٹ آتی ہے تو سعودی عرب اس کی حمایت کرتا ہے، جبکہ سعودی عرب میں خود آپ کو پتا ہے کہ شریعت ہے نافذ. اسی طرح فوجی حکومت آتی ہے یا سیکولر حکومت آتی ہے تو جامع الازہر جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے. تو اسلام پسندوں کے رویے میں یہ تضاد کیسا ہے کہ یہ اپنے لیے کچھ پسند کر رہے ہیں، کچھ اور ممالک میں یہ اس طرح انٹروین کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو ایک صحیح بات نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر کریں ان دا نیم آف اسلامک برادرہڈ.
جب آپ خود کو سوٹ کرے
جی،
یعنی کہ یہ
میٹر آف کنوینئنس کو سوٹ کرے،
میٹر آف کنوینئنس والی بات ہوگی. اور سیکولرزم کا جیسے انہوں نے ذکر کیا، اب سیکولرزم کب آیا؟ سیکولرزم تب آیا کہ جہاں دی جو اسٹیٹ اور مذہب کے درمیان فاصلہ نہیں تھا. مذہب جو ہے، جیسے کہ یورپ کے اندر پوپ کا بہت تھا کنٹرول، اور وہاں پر وہ ہر فیصلہ جو ہوتا تھا وہ ویٹیکن ڈکٹیٹ کرتا تھا کہ بھائی کیا ہونا ہے. اور سیکولرزم کی جو جڑ ڈالی تھی ابن رشد کے وقت کہ بھائی انہوں نے یہ پروپگیٹ کیا تھا کہ سٹیٹ اور مذہب یہ دو مختلف ہوئے اور اپنے درمیان ایک چائنیز وال ہونی چاہیے کہ ان کا دونوں میں آپس میں کوئی انٹریکشن نہ ہونا چاہیے، نہ انفلوئنس ہونا چاہیے. جیسے آپ نے کہا کہ مذہب اپنا خود کا ہوتا ہے، انسان کا ہوتا ہے، کسی ریاست کا نہیں ہوتا. تو وہاں پر سیکولرزم ہی ہوگی وہ بات کہ بھائی مذہب اپنی ایک پرسنل چیز ہے، زیادتی معاملہ ہے. آپ کا اور اللہ کا رشتہ جو ہے وہ اپنا خود کا رشتہ ہے، اس میں آپ کی ریاست کا کوئی اس میں دخل نہیں ہونا چاہیے. تو سیکولرزم اسے بھی کہتے. تو اس پہ کیا ہے، یہ جو ڈیفینیشن ہے اس کے اوپر اتنی ساری کانٹروورسی کیوں ہوتی؟
یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ سیکولر گورنمنٹ، میں یہ کہتا ہوں نہیں، استبدادی گورنمنٹ. دیکھیے بات یہ ہے کہ استبدادی حکومت جہاں بھی ہوگی اس کے خلاف لوگوں میں بھی رد عمل ہوگا، گرد و پیش کی دنیا میں بھی رد عمل ہوگا. ہمارے ہاں عام طور پر مسلمان ممالک ہوں یا دوسرے ممالک ہوں، وہ اس طرح کی چیزوں کو اس بنیاد پر نہیں دیکھتے. وہ دیکھتے ہیں ان کے مفادات کہاں ہیں، یعنی کیا کوئی چیز ان کے لیے خطرہ تو نہیں بن رہی،
یا پورے کے اپنے فائدے کا سوچتے اپنی،
ظاہر ہے. یعنی بات یہ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا لوگوں کے ہاں جمہوری اقدار پنپ رہی ہیں، لوگ اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت ان کی مرضی سے بنے. جیسے یہ چیز سامنے آتی ہے، تو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہر جگہ استبدادی حکومتیں ہیں، کسی جگہ نظریاتی استبداد ہے اور کسی جگہ آمریتیں، ننگی آمریتیں قائم ہیں. تو دونوں طرح کے استبداد خطرہ محسوس کرتے ہیں اپنے اندر،
تھریٹنڈ فیل کرتے
ہیں. یعنی یہ فطری سی بات ہے نا
جی،
کہ اگر کسی جگہ پر آپ یہ کہیں گے کہ یہاں پر ریاست کا فلاں نظریہ ہے، تو اس نظریے کا کوئی معید ہوگا، کوئی معید نہیں ہوگا.
تو استبداد تو آ گیا،
ایک استبداد آ جائے گا نا. آپ پہلے فیصلہ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں بھی، ہمارے ملک میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کسی قانون پر تنقید کریں، کسی اور چیز کے بارے میں کوئی تجویز پیش کریں، کوئی ایسی بات کہیں، تو فوری طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ باتیں تو اصل میں طے کر دی گئی.
بالکل.
جبکہ صحیح اصول یہ ہے کہ آپ معاشرے کو اس کی فطری رفتار پر کام کرنے دیں اور ایک اچھا ڈیموکریٹک ماحول پیدا کریں،
ڈیبیٹ ہونے دیں، اس کے
یعنی ڈیبیٹ ہونے دیں. دیکھیے معاشرہ گرو کرتا ہے، اگر آپ اس کو موقع دیتے ہیں تو اس میں دانش پیدا ہوتی ہے، چیزوں کا انالیسز ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کی تعبیریں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہیں. مذہب کی انٹرپٹیشن میں بھی اسی طریقے کا ارتقا باقی رہتا ہے. تو سوسائٹی کو ریلیٹ ہونا ہے اسٹیٹ کے ساتھ، اس میں ہمیں قانون کی ضرورت پڑتی ہے. قانون بنائیں گے، ضابطے بنائیں گے، قانون کا ماخذ رسوم ہوں گے، رواج ہوں گے، سوسائٹی کے معروفات ہوں گے، کامن لا کی چیزیں ہوں گی جن کو آپ لیتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی مذہبی قانون بھی ہو سکتا ہے. کسی مذہبی قانون کو اگر آپ نے ریاست میں نافذ کیا ہے مثال کے طور پر، اور لوگوں کی رائے سے نافذ کیا ہے، ان کی تعبیر کے مطابق نافذ کر دیا، کل آنے والے تبدیل کر دیں گے.
بالکل.
لیکن جب آپ پہلے سے یہ طے کر لیتے ہیں کہ ریاست کا یہ نظریہ ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ایک شدید قسم کا استبداد پیدا ہوتا ہے. استبداد ہمیشہ مفادات کو استعمال کر کے اپنے آپ کو قائم رکھتا ہے, اس کے سوا وہ قائم نہیں رکھ سکتا. اس وقت جو آپ نے مختلف رد عمل دیکھے وہ دیکھیے کیا ہے, اگر ایک نظریاتی حکومت قائم ہو رہی ہے, یعنی اگر تو یہ ہوتا نا کہ مصر میں ایک جمہوری حکومت قائم ہو رہی ہے, جمہوری اقدار پر مبنی ایک دستور بن رہا ہے, یہ طے ہو رہا ہے کہ آئندہ سے ہم ریاست کا نظام اس اصول پر چلائیں گے, اکثریت کا جو نقطہ نظر ہوگا وہ قانون بن جائے گا, اقلیت کو حق ہوگا کہ اس پر تنقید کرے, آہستہ آہستہ قانون میں تبدیلیاں بھی آتی رہیں گی, آپ نے یہ طے کر دیا تو یہ ایک ڈیموکریٹک پاتھ ہے, یعنی ایک جمہوری راستہ جو آپ نے اختیار کیا. ایسا نہیں ہوا, یعنی ہوا یہ کہ ایک دوسرا نظریاتی استبداد, یعنی استبداد کے خلاف آپ نے جنگ کی اور ایک دوسرے استبداد کی طرف سے الارم بجا دیا. یہ اصل میں اس استبداد کے خلاف رد عمل ہے, یعنی نظریاتی استبداد کی بھی اختلاف ہوگا نا. میں اس کو ایک اور مثال سے واضح کرتا ہوں, مثلا کسی جگہ پر اہل حدیث حضرات, میں مثال دے رہا ہوں, میں کسی کا نام لینا مقصود نہیں, اہل حدیث حضرات کا نقطہ نظر غلبہ پا رہا ہے, فرض کر لیجیے, تو دوسرے جو مذہبی نقطہ نظر ہوں گے وہ اتنے زیادہ حق پر نہیں کھڑے ہوئے ہوتے کہ وہ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے یہ بھی ایک مذہبی نقطہ نظر ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اس استبداد کی ہم آپ کو مخالفت کریں گے,
ٹھیک, کیونکہ وہ انہیں سوٹ نہیں کر رہا,
اس لیے کہ ایسا ہوتا ہے نا. تو اگر آپ سوسائٹی کو جمہوری ٹریک پر کام کرنے دیں تو یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں. ہم کرتے کیا ہیں, یا تو ہم اپنی ذاتی آمریت یا اپنے طبقے کی آمریت یا کسی خاندان کی آمریت قائم کرنا چاہتے ہیں, اور پھر اس کے لیے قوم, مفادات, مذہب, ہر چیز کو استعمال کرتے ہیں, اور یا کیا کرتے ہیں, نظریاتی استبداد کا عالم لے کے آ جاتے ہیں. دونوں چیزوں کو اگر آپ ختم کر دیں اور سوسائٹی کو ایک حقیقی ڈیموکریٹک راستے پر
ویلفیئر سٹیٹ بنائیں,
اور یہ اصل چیز جو ہے کیا ہے کہ سوسائٹی, ریاست کے مقاصد جو ہے بنیادی طور پر وہ امن فراہم کرنا ہے, لوگوں کی بہبود ہے جس کو آپ ویلفیئر کہتے ہیں, ان کی فلاح ہے, اور جو سوسائٹی کے اندر ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہونا چاہیے اس کو صحیح خطوط پر جاری کرنا ہے. اس کے لیے کرپشن فری معاشرہ ممکن حد تک, دنیا سے ہمیشہ تو کبھی ختم نہیں ہوتی, وہ قائم کرنے کی جدوجہد کرنی ہے. تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ریاست اپنے فرائض انجام دے گی, لوگوں کی بہبود کا کام کرے گی, رہ گیا لوگ کیا چاہتے ہیں کہ قانون کیا بنے, اس کو آپ ڈیموکریٹک پروسیس پر چھوڑ دیجئے, نہ نفی کیجئے نہ اس بات کیجئے. اگر سوسائٹی کے اندر مذہبی رجحانات کا غلبہ ہوگا تو قانون میں وہ ریفلیکٹ ہو جائے گا, اور اگر نہیں ہوگا تو نہیں ریفلیکٹ ہوگا. اور یہ چیز, یہ اگر آپ اس کو چلنے دیں,
یہ بھی کر سکتے کہ آپ کے سوسائٹی میں دو طبقے ہیں, ایک مذہبی ہے ایک سیکولر ہے, یا کوئی ان کی جو بلیفس ہیں وہ مختلف ہے, آپ سب کو خوش رکھ سکتے نا. ضروری نہیں کہ آپ نے ایک سیگمنٹ اپنا جو ووٹ بینک ہے اس کو خوش رکھا اور آپ نے دوسرے سیگمنٹ کو نگلیکٹ کیا یا ان کے ساتھ زیادتی کی. ویسے کیوں ہو, آپ حکمران ہو تو سب کے ہو, کسی ایک گروپ کے نہیں ہو, کسی اپنے پسند کے گروپ کے نہیں ہو, آپ کو سب کی دیکھ بھال کرنی, آپ کو ملک کا فائدہ دیکھنا, ملک کے لوگوں کا فائدہ دیکھنا,
یقیناً ایسا ہی ہونا چاہیے.
تو یہ ہونا چاہیے,
یعنی اصل میں تو ریاست کو یہی کرنا چاہیے, اس کے اصل مقاصد یہ ہیں. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں تک قانون کا تعلق ہے وہ لوگوں ہی سے پیدا ہوتا ہے, وہ بنے گا, بنتا رہے گا. مثال کے طور پر آپ لے لیجیے نا, ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے مسیحی قانون کا اطلاق پوری اسٹیٹ کے لیے کر دیا, اور ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے لحاظ سے قانون سازی کا کام کیا ہے. مثلا اسلامی قانون کو میں آپ سے عرض کروں, جتنا میں جانتا ہوں وہ جس وقت نافذ ہوگا اس کے بے شمار پہلو ایسے ہیں جو اصل میں اسٹیٹ کے باقی لوگوں سے متعلق ہی نہیں ہیں, مسلمانوں سے متعلق ہیں. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں, پہلے آپ سادہ مثال لے لیجیے, پیچیدہ مثالوں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. حج کرنا ہے مسلمانوں نے, اسٹیٹ نے اس کے شہریوں کی بہت بڑی تعداد حج کرنے کے لیے جاتی ہے, ان کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے نا, یعنی کوئی وزارت آپ بنائیں گے, لوگوں کے لیے آپ معاملات کریں گے, ان کے لیے وہاں جگہیں آپ کو تلاش کرنی ہوتی, بناتے ہیں نا سب. اب یہ ایک سوسائٹی کا سیگمنٹ ہے جس کی خدمت کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں, اس کی عبادت ہے جس کو آپ فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. یہ چیز ہوگی, یہ ہر جگہ ہوتی ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ میں جب پہلی مرتبہ حج کے لیے گیا تو میرے ساتھ کچھ ہندوستان کے لوگ مقیم تھے, اور جس طرح ہمارا عام طریقہ ہوتا ہے, ایک پاکستانی دانشور بھی میرے ساتھ ہی تھے, انہوں نے کچھ ہندوستانی مسلمانوں کی ہمدردی میں کلمات کہہ دیے, تو جو ہندوستان کے ایک بڑے مذہبی آدمی مخاطب تھے انہوں نے کہا, یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, آپ کی ریاست اور آپ کی حکومت آپ کو وہ سہولتیں فراہم نہیں کرتی جو ہمیں حج کرنے کے لیے فراہم کرتی ہے. اب ہندوستان کی حکومت جو ہے وہ تو مذہبی حکومت نہیں ہے, تو ریاست یہ دیکھتی ہے کہ کیا اس کے اندر مسلمان موجود ہیں, مسیحی موجود ہیں, ان کو فسیلیٹیٹ کیسے کرنا ہے. اور اس میں ایسی چیزیں بھی ہو سکتے ہیں کہ جو بالکل مذہبی ہوں. ایک اور مثال لے لیجئے, دو مسلمانوں کے مابین نزاع ہو گئی ہے, اگر تو انہوں نے گھر میں اپنا معاملہ طے کر لیا کہ میراث کیسے تقسیم کرنی ہے, تو آپ قانون بنائیں گے نا, کوئی نکاح اور طلاق کے معاملات ہیں, سٹیٹ قانون سازی کر کے کہتی ہے کہ اچھا مسلمانوں کے نکاح اور طلاق کے معاملات اس طرح طے ہوں گے, مسیحیوں کے اس طریقے سے طے ہو جائیں گے. یہ دنیا میں ہر جگہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. ہم اس کو اصل میں کیا کرتے ہیں, ہم اس کو ان گروہوں کا یا ان قوموں کا یا ان قومیتوں کا مسئلہ نہیں بناتے, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر سٹیٹ کا مسئلہ بنا دیتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ ریاست کے بارے میں یہ طے کر لیں کہ وہ ڈیموکریٹک ہوگی, وہ ہر حال میں جمہوری روایات پر قائم رہے گی, اس کا بنیادی مقصد امن فراہم کرنا, لوگوں کی بہبود کے اقدامات کرنا ہے, قانون سازی میں اور فیسیلیٹیٹ کرنے میں مختلف گروہوں کے مفادات, ان کے مذہبی نقطہ نظر, ان ساری چیزوں کو ملحوظ رکھیں گے, لیکن وہ ان کے لیے ہوں گے. یعنی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مسیحیوں کو بھی حج کرنا ضرور ہے.
بالکل.
تو یہ وہ چیز ہے جس کو اگر آپ تسلیم کر لیں اصول کے طور پر, تو یہ جو کشمکش اس وقت آپ کو نظر آتی ہے نا, یعنی استبدادی کشمکش, میں نے تو اس لیے کہا دو حصوں میں تقسیم کر لی ہے. نظریاتی استبداد کسی بہانے سے مسلط ہوتا ہے.
صحیح.
یعنی کبھی آپ تاریخ کے حوالے سے کرتے ہیں, کبھی آپ پس منظر کے حوالے سے کرتے ہیں. نظریاتی استبداد, کسی لیڈر نے ایک بات کہہ دی, آپ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے بانی وہ تھے, انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے, تو اس وجہ سے یہ تو ہوگا. اس لیے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ قانون کے مسئلے کو آپ کبھی سیکولرزم اور اسلام کا مسئلہ نہیں بنائیں کسی جگہ پر بھی. اس کو آپ سوسائٹی کے اوپر رہنے دیجئے. جو حکومت بھی بنے گی یہ ہو نہیں سکتا. دیکھیے قائد اعظم نے کیا جواب دیا, لوگوں نے ان سے کہا کیا پاکستان میں شریعت نہیں ہوگی, انہوں نے کہا کہ جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں وہ شرارت کرتے ہیں. اس لیے کہ پاکستان میں بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے. مسلمان جب کوئی نظم بنائیں گے, کوئی پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے, تو وہاں شریعت کا اگر کوئی قانون ہوگا تو نافذ ہو جائے گا,
سامنے آ جائے گا,
وہ سامنے آ جائے گا. یہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے جس کو وہ بیان کر رہے ہیں. اس کو ہم تسلیم کر لیں تو یہ کشمکش جو اس وقت مسلمان سوسائٹیوں میں نظریاتی استبداد کی پیدا ہوتی ہے یہ ختم ہو جائے گی. ہم معاشروں میں جمہوری کلچر کو فروغ دیں گے اور اس کے نتیجے میں یہ صورتحال نہیں ہوگی جو ہمیں مصر میں
جو وہاں پر ہو رہی ہے.
یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ مصر میں لوگوں نے آمریت کے خلاف جدوجہد کی, اس کے بعد وہ کیا چیز ہے جس نے مسائل پیدا کیے, جو گروہ بظاہر ووٹ لے کر آیا اس نے نظریاتی استبداد قائم کرنے کی طرف قدم بڑھایا.
یہی کوشچن میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں.
یہ بنیادی مسئلہ.
بریک کے بعد ہم اسے ڈسکس کریں گے. ڈاکٹر مرسی کی گورنمنٹ گئی کیوں, انہوں نے کون سے ایسے اقدامات کیے جو لوگوں کو سوٹ نہیں کیے یا فوج ان کے خلاف کھڑی ہو گئی. مجھے مختصر سا وقفہ لینا, ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور ہم مڈل ایسٹ کو اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں. وہاں پہ جو عرب سپرنگ ہے, جو کرائسز ہیں, ان کو گاندھی صاحب سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. گاندھی صاحب, ڈاکٹر مرسی کی گورنمنٹ جانے کی کیا وجہ تھی؟ بظاہر ان کا بڑا سادہ لائف سٹائل تھا, انہوں نے پروٹوکول نہیں لیا جو پچھلی گورنمنٹس نے جس طرح کی شاہانہ زندگیاں بسر کی تھیں, کچھ بھی ویسا نہیں کیا. ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جماعت کو بہت اسٹیبلش کرنا شروع کر دیا تھا, اخوان المسلمون کو, اور لوگوں کی ویلفیئر پہ ان کی بھی کوئی توجہ نہیں تھی, وہ بھی ایک نظریے کے پیچھے ہی چل پڑے تھے. دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر وہ ڈیلیور کر دیتے تو پھر ان کو ہٹانا مشکل ہو جانا تھا, جو بہت ساری اور قوتوں کو پسند نہیں ہے کہ یہ رہتے. کس طرح دیکھتے ہیں
آپ؟ ایک چیز اور میں ایڈ کروں گا اس پہ, اس ٹاپک پہ, اف یو ڈونٹ مائنڈ سر, کہ مرسی گورنمنٹ نے ایک اور حرکت کی جو میرے حساب سے واز دا ریزن فار دا ڈاؤن فال, کہ انہوں نے اسلام کا جو ہے زور وہ سب پہ مسلط کیا زبردستی سے. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ کوپٹک کرسچن بہت ہیں ایجپٹ میں, اچھی خاصی تعداد ہے, بہت ساری اور مائنورٹیز ہیں, ان کو بالکل انہوں نے سپریشن میں ڈال دیا, ان پر اٹیکس ہونا شروع ہو گئے. تو یہ کہاں اسلام کہتا ہے یا اللہ سبحان و تعالیٰ کہتے کہ اسلام یا مذہب کا زور استعمال کر کے لوگوں پہ ظلم ہو, زیادتی ہو, چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو, یہ تو کہیں نہیں ہے نا اسلام میں.
یقیناً ایسا ہی ہے نا, اسلام یہ کیوں چاہے گا؟ دیکھیے اسلام تو یہی کہے گا کہ آپ لوگوں کو امن دیں, لوگوں کو برابری کی سطح پر معاملہ کریں ان کے ساتھ, آپ ایک اچھی ریاست قائم کریں جس میں لوگوں کی فلاح و بہبود کا خیال رکھا جائے, یہی باتیں کہے گا. یعنی اسلام اخلاق کی, اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے ہے, یہی بات کرے گا وہ. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہاں دیکھیے وہی المیہ ہوا ہے. ایک تو استبداد پہلے سے موجود ہے, یعنی وہ زخم خوردہ تھا.
بالکل.
جہاں کہیں بھی فوج
جہاں
کہیں فوج پیچھے موجود ہوتی ہے, وہ حکومت کر رہی ہوتی ہے, جیسے کہ مصر میں بھی ایک لمبے عرصے انہوں نے حکومت کی ہے, تو آسانی سے تو اپنی شکست قبول نہیں کرتے نا. یعنی ایک سمبل کی حیثیت, علامت کی حیثیت بن گئی تھی حسنی مبارک صاحب کی, لیکن وہ ساری کی ساری کیا قوت سے استحلیل ہو گئی تھی، بڑے لمبے عرصے جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو لوگ بھی برسر اقتدار آئے تھے ان کا پہلا ہدف کیا ہونا چاہیے تھا؟ ایک جمہوری فلاحی معاشرہ، پہلا ہدف یہ ہونا چاہیے تھا، یعنی وہ سوسائٹی کے اندر اعلیٰ اقدار کو جنم دیں، سوسائٹی کی فلاح و بہبود کے اقدامات کریں، اپنے آپ کو مستحکم کریں، بالکل وہی طریقہ جو طیب اردگان نے اختیار کیا۔
یعنی
پہلے آپ اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کو احساس دلائیں کہ استبداد ختم ہو گیا ہے، استبداد کے خلاف عوامی طاقت منظم ہو کر اپنی حیثیت منوا لے، یہ پہلا کام کرنا چاہیے۔ تو استبداد کو اصل میں ہدف بنا کر اگر کام کیا جاتا تو معاملات اتنے خراب نہ ہوتے، ایک چیز۔ دوسرے یہ کہ فرض کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ انہوں نے غلطیاں کر دیں، انہوں نے ایک نظریاتی استبداد قائم کرنا چاہا جس کے نتیجے میں اس وقت اظہر بھی مقابلے میں آ گیا، جس کے نتیجے میں بعض مذہبی حکومتیں جیسے سعودی عرب ہے وہ بھی مقابلے میں آ گئے۔ تو انہوں نے ایک نظریاتی استبداد، نظریہ بھی ظاہر ہے اپنی تعبیر چاہے گا نا، تو وہ قائم کرنا چاہا۔ میں یہ کہتا ہوں اس سب کچھ کے باوجود فوج کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یعنی دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ استبداد جس قسم کا بھی ہو، اگر انہوں نے ایک نظریاتی استبداد قائم کرنا چاہا تو غلطی کا ارتکاب کیا ہے، اور اگر اس کے جواب میں آپ نے وہی استبدادی حکومت دوبارہ قائم کرنی چاہیے جس میں فوج قوم کے فیصلے کرے تو آپ کو یہ حق نہیں تھا۔ آپ کو جو کچھ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ جمہوری اقدار کے محافظ بن کے اٹھیں۔ یعنی اگر فوج کو بھی کوئی کردار ادا کرنا ہے، ظاہر ہے کہ کچھ انٹرم زمانے ایسے ہوں گے جس میں کردار ادا کرے گی فوج، اگر وہ بھی کرنا ہے تو اس کی ساری قوت اس پر صرف ہونی چاہیے کہ معاشرے کے اندر جمہوری اقدار پن پہ، یہ جس کو آپ توازن کہتے ہیں نا سوسائٹی کا، یعنی مذہبی خیالات بھی ہیں، نظریات بھی ہیں، معاشرے میں مسیحی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، خود مسلمانوں میں مسیحیوں میں بہت سے گروہ موجود ہیں۔ یہ نظریاتی توازن قائم ہی اس وقت ہوتا ہے جب آپ ایک ڈیموکریٹک معاشرہ قائم کر دیتے ہیں۔ مغرب میں بھی بالکل ایسے ہی ہوا ہے، یعنی ایک وقت تھا، یہ معلوم ہے کہ یورپ کے بادشاہ پوپ کے محل کے باہر معافی مانگنے کے لیے کئی کئی دن تک گڑگڑاتے رہتے تھے، اور پوپ اندر سے باہر بھی نہیں نکلتا تھا۔ ہنری ہشتم کے زمانے میں یہ سب کچھ ہو چکا۔ تو اس وجہ سے یہ استبداد، مذہبی استبداد، اس بنیاد پر خود مسلمانوں کے ہاں ایسی حکومتیں قائم ہیں، بالکل یہی صورتحال وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہونا شروع ہو گئی، یہ یہاں بھی تبدیل ہوگی۔ بنیادی بات کیا ہونی چاہیے؟ کہ کسی نوعیت کا استبداد نہ ہو، یعنی ریاست کو پہلے طے کر لینا چاہیے کہ اس کے اندر نہ کوئی آمریت ہوگی، نہ بندوق کی حکومت ہوگی، نہ کسی طبقے کی حکومت ہوگی، نہ علماء کی حکومت ہوگی۔ ریاست جمہوری طریقے سے اپنے معاملات کو انجام دے گی، اکثریت کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے، سوسائٹی کے اندر جو کچھ ہے اس کا ظہور ہوگا، اور وہ معاشرے میں لازمن ہوتا ہے، روایات، رسوم، مذہب، ہر چیز کا ہوتا ہے، اور سوسائٹی ہر چیز کا خیال بھی رکھتی ہے کہ ان چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ یہ خود ریاست کی ذمہ داری بن جاتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بعض مثالیں دی ہیں۔ یہ سارے معاملات آپ جمہوری کلچر کو فروغ دے کے چلنے دیجیے، نہ فوج کبھی مداخلت کرے،
نہ کوئی اور نظریہ
کے مطابق۔ لیکن پھر ایجپٹ میں تو یہ ہوا نا، مصر میں سر، کہ وہاں پر مرسی کی حکومت جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ بھائی ہمیں اقتدار ملا ہے، پانچ سال تک ہم اپنی مرضی سے چلائیں گے، جیسے ہمیں کرنا ہم ویسے کرتے رہیں گے۔ پھر عام آدمی جو پبلک آگئی سڑکوں پہ کہ نہیں ہمیں یہ قبول نہیں ہے جو آپ چاہتے ہو۔ اب وہ تبدیلی لانے کے لیے فوج کو انٹروین کرنا پڑا، یعنی کہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، اور کوئی طریقہ نہیں تھا کہ پانچ سال تک یہ چلتا رہے گا، ہنگامے چلتے رہے گے، لوگ سڑکوں پہ ہوگے اور ملک کا بیڑا غرق ہوگا۔ تو فوج نے کہا کہ ہمیں آ کے یہ تبدیلی لانی ہوگی، تو فوج نے کوئی انہیں دعوت نہیں دی، وہ ان کو آنا پڑا، وہ کہتے بیلنس ریسٹور کرنے کے لیے، ورنہ کیا ہوتا، پانچ سال تک وہی چلتا رہتا۔
فوج کبھی یہ کام کر نہیں
سکتی،
یہ فوج جب بھی آتی ہے کبھی نہیں کر سکے گی۔ یہ اصل میں یہ ساری جتنی چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں بھی فوجی لوگ آتے ہیں نا، وہ آنے کے بعد ایک بڑی زوردار تقریر کرتے ہیں، اس کے اندر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم یہ اور یہ کر کے جائیں گے، لیکن قوم کو، ملک کو، معاشرے کو، تہذیب کو تباہ کر کے چلے۔
لیکن الیکشن بلا لیا انہوں نے۔
اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو جس چیز پہ زور دینا، جہاں مرسی صاحب سے میرے نزدیک بڑی غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی انہوں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ فوج نے ان کو الٹیمیٹم دے دیا ہے، ان کو فوری طور پر انتخابات کا اعلان کرنا،
بالکل یہ کرنا چاہیے۔
میں یہ کہتا ہوں کہ ڈیموکریٹک پروسیس کو ہر حال میں چلنا چاہیے، یعنی غلطی ہمیشہ یہاں سے ہوگی۔ جس وقت دباؤ پڑتا ہے آپ کے اوپر، تو اگر آپ اس اصول کو مانتے ہیں کہ فیصلہ لوگوں کو کرنا ہے، ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ بعض وقت جماعتوں اور تنظیموں میں یہ ہو جاتا ہے کہ ایک لیڈر منتخب ہوا ہے انتخابات میں، لوگوں نے اعتماد کیا اس کے اوپر، لیکن کسی پالیسی پر ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ اضطراب محسوس کرتے ہیں. اچھی لیڈرشپ کیا کرتی ہے؟ وہ استعفیٰ دے کے ایک طرف کھڑی ہو جاتی ہے کہ دوبارہ انتخابات کرتے ہیں. جمہوریت میں مڈ ٹرم الیکشن کی تعبیر کیوں اختیار کی گئی؟ اسی لیے اختیار کی گئی کہ بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ لوگوں کا آپ ایک مینڈیٹ دوبارہ لے لیتے ہیں، ان کو یہ اقدام کرنا چاہیے تھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی بہانے سے کسی استبداد کی تائید بھی نہیں کرنی چاہیے.
صحیح.
یعنی ہر حال میں یہی کرنا چاہیے کہ ایک اچھا جمہوری معاشرہ قائم ہو. اگر کوئی خلفشار پیدا ہو گیا، لوگ اختلاف کر رہے ہیں، تو بہرحال آپ کو الیکشن میں جانا ہے اور لوگوں ہی سے پوچھنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کر دوں کہ اگر جمہوری اقدار کو آپ چلنے دیں، تو کچھ وقت کے بعد اگر نظریاتی استبداد بھی قائم کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کو بھی جمہوریت بہا لے جاتی ہے.
صحیح.
جمہوریت میں بڑی قوت ہے اس لحاظ سے. اس وجہ سے میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ دیکھیے، نہ آپ کسی طبقے اور کسی گروہ کا استبداد گوارا کریں، نہ کسی نظریے کا. معاشرے کو اس کی فطری رفتار پر اپنا اظہار کرنے دیں. جو کچھ بھی اس کے مذہبی رجحانات ہوں گے، جتنے ہوں گے، اس کے لحاظ سے وہ آپ سے آپ ریاست میں ظہور پذیر ہوں گے.
ماڈیفائی ہوتا رہے گا، ایولوٹ کرتا رہے گا.
بہت یہی معاشرے کی خوبی.
بہت شکریہ گاندھی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا. ابھی بھی اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوالات ہیں یا کوئی آپ پوائنٹ ہے جو رجسٹر کرانا چاہتے ہیں، تو ہمیں ای میل کیجیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے gks@sama.tv. فیس بک پیج پہ بھی آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.